الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو اس کائنات کو دنیا کے ذرے ذرے کو بنانا چاہا پہاڑ ہو یا آسمان زمین ہو یا سمندر دریا ہو یا نہر کائنات کی بڑی اور چھوٹی جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے بنانا چاہا تو اللہ کی طاقت و قوت اتنی زیادہ کہ اللہ نے ایک حکم دیا ایک امر کیا ایک حکم دیا اور فرمایا کن ہو جا تو اللہ کا یہ کہنا کہ کن ہو جا اسی امر پر اسی حکم پر کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے وقت مقرر پر تیار ہو گئیں پہاڑ بھی اللہ کے اشارے پر بنا زمین بھی اللہ کے اشارے پہ بنی جس چیز کو آپ دیکھیں ہر چیز اللہ کے ایک اشارے پہ بنتی چلی گئی جو دن جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر تھا لیکن جب انسان کو بنانا ہوا انسان کو بنانا ہوا تو اللہ نے صرف کلمہ کن نہیں کہا انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے ایک پورا نظام چالو کیا آسمان سے فرشتہ آتا ہے زمین سے مٹی لے جاتا ہے اور پھر اس مٹی کا گارا تیار ہوتا ہے انسان کا ڈھانچہ بنتا ہے ڈھانچے کے بعد پھر ایک وقفہ گزرتا ہے اور پھر انسان کے بدن میں روح ڈالی جاتی ہے پھر انسان تیار ہوتا ہے یہ 6-5 فٹ کا انسان جس کو بنانا تھا اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پوری ترتیب ایک اس کا پورا نظام چلا اور پہاڑ ہو آسمان ہو سورج ہو چاند ہو ستارے ہوں جو کچھ ہوں وہ تمام کے تمام اللہ کے اشارے پر اپنے وقت پہ بنتے چلے گئے جب یہ انسان بنا تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ انسان نہایت حسین نہایت ہی جمیل نہایت ہی احسن اور نہایت ہی اجمل بنا اور اللہ رب العزت نے انسان کے احسن انسان کے اجمل انسان کے حسین و خوبصورت اور پیاری اور بھلی شکل و صورت میں ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بڑے عجیب انداز میں کیا پہلے اللہ نے قسمیں کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہاں تک اللہ نے قسمیں کھائی بار بار قسمیں کھائیں اور قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان کو بہترین سانچے اور ڈھانچے بہترین شکل و صورت میں میں نے انسان کو بنایا ہے. گویا اللہ کے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ احسن و اجمل بنا. اب سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ نے پورے نظام پوری ترتیب سے بنایا ہو اور جس کے حسن و جمال کا قسمیں کھا کھا کر تذکرہ قرآن میں کیا ہو، کیا وہ انسان بیکار بنایا گیا، بے فائدہ بنایا گیا؟ کیا وہ انسان دوسری مخلوق کی طرح پیٹ بھر کر زندگی گزارنے والا بنایا گیا؟ نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم سمجھتے ہو کہ کیا میری طرف تجھے لوٹایا نہیں جائے گا، بیکار ہم نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تو گویا اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو حسین شکل و صورت میں بنایا ہے، اسی اللہ نے ہمارے جسم کے تین اہم حصے بنائے ہیں. اللہ نے ہمارے جسم کے تین حصے کیے ہیں. پہلا حصہ انسان کے جسم کا، سب سے اہم حصہ انسان کے بدن کا، انسان کا دل کہلاتا ہے. انسان کا دل انسان کے بدن کا سب سے اہم امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی میں سب سے اہم حصہ انسان کی زبان ہے. اس کے بعد انسان کا اہم حصہ انسان کی یہ اعضا ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیشانی ہے، یہ قدم اور پاؤں ہے، یہ تمام کے تمام اہم حصے ہیں. مگر تینوں کا درجہ یکساں اور برابر نہیں. سب سے اہم انسان کا دل، اس کے بعد اہم انسان کی زبان، اس کے بعد اہم انسان کی یہ سارے اعضا ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے جسم کے تین حصے کیے اور تینوں حصوں کی اللہ نے ایک زینت بنائی ہے. انسان کا جسم جب حسین بنا تو حسن اور زینت کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. پروردگار نے ہمارے اور آپ کے جسم میں کچھ زینت بنائی ہے، جیسے نقش و نگار پھول بوٹے کی بنا پر انسان کی دیواریں، گھر کی دیواریں پرکشش اور جاذب بنتی ہیں، اور اگر دیوار کھردری ہو تو انسان کو اس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے اس جسم کے تین حصے کر کے تینوں کے واسطے اللہ نے زینت بنائی ہے. انسان کا دل، اس کی بھی زینت، زبان اس کی بھی زینت، اعضا اس کی بھی زینت. دل کی زینت اللہ نے ایمان و یقین کو بنایا ہے. جس دل میں ایمان اور یقین ہو وہ دل زینت والا، حسین دل، اجمل احسن دل کہلائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے دل کی زینت ایمان و یقین کو بنایا. اس کے بعد اللہ نے دل کی زینت اللہ کی محبت کو بنایا. اللہ کی محبت یہ دل کی زینت ہے، اللہ کی معرفت یہ دل کی زینت ہے، خوف اور خشیت یہ دل کی زینت ہے. اب جس دل میں ایمان اور یقین نہ ہو، جس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہ ہو، وہ دل زینت والا نہیں کہلا سکتا. وہ دل کھردرا ہوگا، وہ دل بدنما ہوگا، بلکہ وہ دل بدبودار ہوگا جس دل کے اندر ایمان و یقین تک نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمارے دل کی زینت بنائی ہے ایمان کو، یقین کو، محبت کو، معرفت کو، خوف کو، خشیت کو، یہ دل کی زینت. زبان کی زینت اللہ نے بنائی، زبان کی زینت اللہ نے بنائی تلاوت قرآن کو، زبان کی زینت اللہ نے بنائی ذکر الہی کو، توبہ استغفار کو، صلاۃ و سلام درود پاک کو. اللہ نے زبان کی زینت بنائی ہے، اور زبان کی زینت اللہ نے دین کی دعوت کو بنائی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی دعوت کو اللہ نے زبان کی زینت بنائی، جس زبان سے تلاوت، جس زبان سے اللہ کا ذکر، جس زبان پہ توبہ استغفار، جس زبان پہ صلاۃ و سلام، جس زبان سے دین کی دعوت کا کام، وہ زبان زینت والی. اور جو زبان ان چیزوں سے بالکل خالی ہے، جو زبان ان چیزوں کو ترستی ہے، وہ زبان زینت والی نہیں ہے، بلکہ وہ زبان بدزینت ہے، وہ زبان بے زینت ہے، بدنما ہے. اور تیسری چیز اللہ نے یہ ہمارے اعضا کی زینت بنائی ہے. یہ اعضا کی زینت اللہ نے اپنی اطاعت کو اور اپنی فرما برداری کو بنائی ہے. یہ انسان اگر اللہ کا فرما بردار ہے، آنکھیں فرما بردار، زبان کان فرما بردار، اس کے ہاتھ فرما بردار، اس کے پاؤں فرما بردار، یہ تمام سے تمام اعضا یہ اللہ کے اگر فرما بردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے اعضا زینت والے ہیں. اور اگر ان میں اللہ کی اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، عمل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بے زینت، بدنما، بدبودار کی طرح ہیں. پروردگار نے جہاں انسان کو حسین و خوبصورت بنایا، احسن اور اجمل بنایا، اور زینت کے طور پہ اللہ نے تینوں کے لیے الگ الگ زینت کی چیزوں کو طے کر دیا، اب پروردگار نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ ذلیل ہو جائے، میرا یہ بندہ رسوا ہو جائے، میرے اس بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو ذلیل بھی نہ ہو، رسوا بھی نہ ہو، شرمندہ بھی نہ ہو، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ انسان اپنے زینت کے راستے پہ چل رہا ہو، زینت کی چیزوں کو اختیار کرتا ہو. اور جو چیزیں زینت کے بجائے، جو چیزیں زینت کے بجائے شرمندگی کی ہیں، ذلت کی ہیں، رسوائی کی ہیں، ایسی چیزوں سے میرا بندہ بچتا رہے. یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کا احسان تھا کہ جس اللہ نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں، میرا بندہ ان زینت کی چیزوں پہ چلتا رہے، اور جو چیزیں اسے شرمندہ کر سکتی ہیں اس سے بچتا رہے. اللہ نے اس کا ایک اور نظام بنایا. نظام یہ ہے، انسان کی فطرت، انسان کا مزاج ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس اور اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے میرا آقا، مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا آقا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو کام کرنے والا نوکر ہمیشہ احتیاط کے ساتھ، چوکس ہو کر، پورا ایکٹیو ہو کر وہ کام کرتا رہتا ہے، کام میں سستی نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، کوئی سامان اپنے پاکٹ میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسے اس بات کا احساس، اس بات کا اسے خیال کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا آنر، دکان کا مالک مجھے ہر پل ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس نے دیکھ لیا میری چوری پکڑی جائے گی، میں خائن ہو جاؤں گا. تو جب کسی نوکر، کسی ملازم کو اس بات کا احساس، اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور ہے جو اس کی طرف سے ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی طرف سے کسی چیز کو سیو کر رہا ہے، تو انسان بڑا محتاط ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت، انسان کا مزاج ہے. غور کیجئے، اللہ رب العزت نے اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، بندے کے اس حال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے کچھ ہمارے آپ پر نگرانی بھی لگا دی ہے، تاکہ میرے بندے کو اپنے آپ پر نگران کا احساس ہو کہ کوئی تو ہے جو ہر دم ہر پل مجھے اپنی نگرانی میں رکھے ہوا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے. میرے بندے کو جب اس بات کا خیال ہوگا، اس بات کا دھیان ہوگا کہ کوئی تو ہے جس کی نگرانی میں میں چل رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کوئی تو ہے جس کی نگرانی میں ہوں، تو میرا بندہ پورے طور پہ احتیاط کے ساتھ، پورے چوکس ہو کر، ایکٹیو ہو کر کام کرتا رہے گا. اور جو چیزیں اسے رسوا کر سکتی ہیں، ایسی چیزوں سے وہ بچتا رہے گا. آپ غور کیجئے گا، انسان کی زبان پہ بھی اللہ نے نگراں بنا دیا، انسان کے اعضا پر بھی اللہ نے نگراں بنا دیا، انسان کے دل پر بھی اللہ نے نگراں بنا دیا، انسان کی زبان پہ اللہ نے نگراں بنایا ہے، وہ اس طرح ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے میرے بندے، تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے، تم جو کہتے ہو، تم جو اپنی زبان سے کچھ نکالتے ہو، یہ فضا میں جا کر گم نہیں ہوتے، بلکہ تمہارے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ اسے ریکارڈ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ گویا تمہارے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ایک نگراں کی طرح ہے جو تمہاری زبان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر اس بات کا خیال، اس بات کا دھیان، اس بات کا استحضار انسان کو لگ جائے کہ میری ہر بات فرشتہ محفوظ کر رہا ہے، اچھی بات ہے وہ بھی محفوظ، غلط اور نامناسب باتیں ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہو رہے ہیں، اسے کوئی انسان مٹا نہیں سکتا سوائے خدا کے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہر دم ہو جائے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اسے کوئی نہ کوئی ریکارڈ کرنے والا ہے، تو انسان بہت سی باتوں سے، غلط نامناسب باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے کندھے پر پہلا نگراں، پہلا ریکارڈر اللہ نے فرشتے کی شکل میں لگا دیا ہے، جو کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بات کریں، ہم سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، ہم جنگل میں کسی درخت کے پیچھے بیٹھ جائیں، ہم اپنے گھر کی تنہائی میں ہوں اور کسی سے بھی کسی طرح موبائل یا کسی چیز پہ بات کرتے ہوں، کوئی انسان تو دیکھنے والا سننے والا نہ ہوگا، مگر اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرشتہ ہماری ہر بات کو لکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، میرے بندے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے ہمارے جو اعضا ہیں، یہ سارے اعضا کو بھی اللہ نے ریکارڈر بنا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ بے جان، یہ ہماری انگلیاں بے جان، یہ ہمارے قدم بے جان، یہ ہمارے انگ انگ بے جان، نئی پروردگار کہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے میرے بندے، میں قیامت کے دن تمہارے منہ پر سل لگا دوں گا، تیری زبان بیٹھ جائے گی، تیرے ہونٹ چپک جائیں گے اور تیرا ہاتھ بول پڑے گا، تم نے ان ہاتھوں سے کیا لیا ہے، ان ہاتھوں سے کیا دیا ہے، ان ہاتھوں سے موبائل پہ کہاں گئے ہو، ان انگلیوں سے تم نے کیا کیا اوپن کیا ہے، یہ تیرا ہاتھ گواہی دے دے گا۔ اگر تم زبان سے انکار کرو، اگر تم زبان سے منع کر دو کہ میں نے نہیں کیا، تیرا ہاتھ پروردگار کے سامنے ریکارڈر کی شکل میں آئے گا اور تیرا ہاتھ تیرے ہاتھ کے تمام کرتوتوں کو بیان کر دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تیرا یہ پاؤں شہادت دے گا، تیرے پاؤں کے تلوے شہادت دیں گے، تیرے پاؤں کی انگلیاں شہادت دیں گے، کس بات کا، انہی باتوں کا جو تم نے کیا، جہاں تک چل کر گئے، غصے سے چل کر گئے، ظلم کے ارادے سے چل کر گئے، گالی دینے کے ارادے سے چل کر گئے، غیبت کرنے کے ارادے سے چل کر گئے، غلط مال حاصل کرنے کے ارادے سے گئے، کسی غلط جگہ پر چل کر گئے، تم جہاں بھی چل کر جاؤ گے اس بات کو چھپا نہیں سکتے، ہم نے تیرے ہاتھ کو بھی ریکارڈر بنایا ہے، ہم نے تیرے پاؤں کو بھی ریکارڈر بنایا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس طرح پروردگار نے زبان کا ریکارڈر بنایا، پروردگار نے سارے اعضا کو اللہ نے ریکارڈر بنائے، اسی طرح اللہ تعالی نے دل پر بھی نگراں بنایا ہے، دل کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، تمہارے دل کے جذبات کیا ہیں، تمہارے دل کے ارادے کیا ہیں، تمہارے دل کے خیالات کیا ہیں، تمہارے دلوں میں پنپنے والی باتیں کیا ہیں، کیا تمہارے اندر حسد تو نہیں، کیا تمہارے اندر کینہ تو نہیں، کیا تمہارے اندر عجب تو نہیں، کیا تمہارے اندر کبر اور بڑائی تو نہیں، کیا تمہارے اندر بے صبری اور ناشکری تو نہیں، کیا تمہارے اندر
توہین اور تحقیر کا مادہ تو نہیں؟ کیا تمہارے اندر انتقام کا جذبہ تو نہیں؟ یہ جتنی دل کی خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور دلوں میں اٹھنے والے غلط خیالات ہیں، یہ سارے خیالات پر بھی اللہ نے نگراں بنا دیا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تنہائی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، گلیوں اور سڑکوں پر ہوں اور ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات کو ہم پکاتے رہیں، طرح طرح کی باتوں کو دل میں لاتے رہیں، کسی بھائی کو دیکھ کر، کسی ساتھی کو دیکھ کر، کسی پارٹنر کو دیکھ کر، کسی پڑوسی کو دیکھ کر دل کے اندر طرح طرح کے گندے خیالات کو لاتے رہیں اور کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ پروردگار نے کہا تمہیں دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور یاد رکھو ہم نے دل کی نگرانی رکھی ہے، مگر یہ دل کی نگرانی ہم نے فرشتوں کو نہیں دیا، دل کی نگرانی کسی اور کو نہیں دیا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ پروردگار نہ تمہاری شکل کو دیکھے گا، پروردگار نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ پروردگار ہر پل ہر دم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو رب کریم ہمارے دلوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہو، جو چھوٹا سا دل ہر وقت رب کریم کی نگرانی میں ہو، جس میں اچھی چیزیں وہ بھی اللہ کی نگاہ میں، گندی چیزیں وہ بھی اللہ کی نگاہ میں۔ پروردگار نے گویا اشارہ دے دیا، میرے بندے جب دنیا میں تجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تم سی سی ٹی وی کے سامنے ہو، اپنے آقا اپنے مالک کے سامنے ہو، تو انسان ہمیشہ محتاط ہو جاتا ہے، نامناسب چیزوں سے بچتا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال کر لو، تمہارا خالق و مالک ہر دم تمہاری نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ اپنے خالق و مالک کا خیال کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھو، اپنے اعضا کو گندا ہونے سے بچائے رکھو۔ میرے دوستو، یہ دل، یہ زبان اور یہ ہاتھ، یہ تین چیزوں کی زینت بھی بنائی اور اللہ نے اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کا انتظام بھی کر دیا، اس کے باوجود ہم اور آپ نفس و شیطان کے درمیان ہیں، ہم اور آپ غلط ماحول میں ہیں، برے ماحول میں ہیں۔ تین چیزوں کا اثر ہمارے آپ پہ پڑتا ہے، کبھی تو نفس ہمیں اپنی طرف لے چلتا ہے، کبھی شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی پورے ماحول کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی ہم سے کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں کہیں ذلت کے راستے پر، شرمندگی کے راستے پہ لے جاتی ہیں۔ ہم اور آپ آج کی غفلت بھری دنیا میں اپنی زبان کے بارے میں اور اپنے دل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کہ ہماری زبان کیا کہہ رہی ہے، ہمارے دل میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آتا۔ سنیے ذرا غور سے، انسان اگر اپنی زبان سے اچھی بات کہتا ہے، پتہ نہیں کون سی اچھی بات انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کون سی اچھی بات اس کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ کس انسان کو آپ نے زبان سے اچھی بات کہی، وہ بندہ دین کے راستے پر لگ گیا، وہی زبان سے کہی ہوئی بات پوری زندگی میں آپ کے لیے نجات کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئی۔ اور نہیں معلوم اپنی زبان سے کبھی کون سی بات نکلی جو بات ہمیں جنت کے بجائے جہنم تک لے جاتی ہے، جنت کے بجائے ہمیں جہنم تک پہنچاتی ہے، کیا معلوم عزت کے بجائے ذلت کے راستے پہ لے جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال، اس بات کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، اس زبان کا استعمال ذرا ہمیں اچھی طرح کرنا چاہیے۔ پروردگار نے جو زبان ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، ذرا اس زبان کی نعمت پہ غور کریں کہ اللہ نے کیسی زبان عطا فرمائی۔ ہماری زبان ہر دم چلتی رہتی، آپ ادھر دیکھیں، ہماری زبان ہمیشہ چلتی ہے، اللہ رب العزت نے چلتی چلتی زبان کو نقصان نہ پہنچے، دانتوں کے درمیان آ کر زبان کٹ نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، زبان چلتے چلتے مڑ نہ جائے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، بندہ کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اللہ نے کرم
اور شفقت کرتے ہوئے پروردگار نے ہماری زبان پر میٹھا چشمہ جاری کر دیا ہے، تھوک کی شکل میں، لعاب کی شکل میں اللہ نے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا ہے، جو بغیر کسی کوشش، بغیر کسی اور تدبیر کے، از خود اپنے آپ ہماری زبان پر میٹھا میٹھا چشمہ جاری رہتا ہے۔ کڑک کڑک سخت سے سخت لقمے کو یہی زبان اپنے لعاب سے تر کر کے ایک نرم و نازک حلق کے راستے سے نیچے تک پہنچاتی ہے۔ یہی زبان آپ کو 3000 ٹیسٹ اور مزہ کا پتہ دیتی ہے۔ جس پروردگار نے ہم پر، آپ پر کرم اور شفقت کرتے ہوئے ہماری زبان کو اللہ نے ایسی بنائی کہ 32 دانتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ زبان نہ کبھی کٹتی ہے، نہ مرتی ہے، نہ پھنستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، جس پروردگار نے ہماری تمام تر ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ہماری زبان کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ اسی پاک پروردگار نے کہا، اے میرے بندے، یہ زبان تمہاری نہیں ہے، تم اس زبان کے مالک نہیں ہو، زبان ہماری ہے اور زبان کا مالک میں ہوں، اور دنیا کا ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ میرے ماتحت رہنے والے، میری ملکیت میں رہنے والے، میرے اختیار اور میرے کہنے کے مطابق ان کو رہنا ہوگا۔ لہذا اللہ نے زبان بنائی اور اپنی ملکیت میں اللہ نے رکھا، لہذا پابند کر دیا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نکلنے نہ پائے۔ اب جب یہی غلط بات ہماری زبان سے نکلتی ہے تو انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ آج کے ماحول میں جب کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو استعمال کرنے میں بالکل آزاد ہیں، ظاہر میں شکل و صورت میں ہم دیندار ہیں، دینداروں جیسا لباس ہے، مگر ہماری زبان نہایت ہی خراب ہے۔ کبھی تو انسان گھر کے باہر اس کی زبان خراب ہے، کبھی دوستوں میں انسان اپنی زبان میں بہت میٹھا، مگر اپنے گھر کے اندر انسان بہت تیکھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کی زبان غلط، اپنے گھر میں بیوی یا بال بچوں کے ساتھ اس کی زبان نہایت ہی کڑوی۔ سنیے ذرا، علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ، جو بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر ہیں، ان کی ایک کتاب التذکرہ ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب داستان ایک جوان کی لکھی ہے کہ ایک جوان کا انتقال ہوا، جب اس کی روح اللہ کے بارگاہ میں پہنچی، اس کے اعمال وزن کیے گئے، نیکی کا پلڑا اور گناہ کے پلڑے، دونوں پلڑوں میں نیکی اور گناہ رکھے گئے۔ عجیب اتفاق کہ دونوں پلڑے بالکل برابر برابر ہو گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا، گناہ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، اور نیکی کے فرشتے، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، لہذا رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے جاؤ۔ ذرا سوچئے، جب جنت کا اعلان ہو گیا تو اب رحمت کے فرشتے دوڑے ہی آئے، مبارک بات پیش کی، خوشیوں کے جھرمٹ میں یہ جوان جنت کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے جنت کے قریب پہنچا، جنت کی چیزوں کو دیکھا، باغ و بہار کو دیکھا، چہچہاہٹ اور پانی کی لہروں کو دیکھا، یہ خوشیوں میں اور مچلتا گیا۔ جیسے جنت کے قریب پہنچا، اعلان ہو گیا کہ یہ بندہ جنتی نہیں بلکہ یہ تو جہنمی ہے، اس کو واپس لاؤ۔ اب جب وہ جوان جنت کے دروازے سے واپس لوٹتا ہے، تب وہ پریشان اور اپنی بدقسمتی، اپنی بدنصیبی پر روتا ہے اور گڑگڑاتا ہے کہ یا اللہ، مجھ سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا کہ جو بدنصیب جنت کے دروازے تک پہنچے اور وہاں پہنچ کر وہاں سے کھینچ لایا جائے اور جہنم میں اسے گھکیل لیا جائے۔ روتا چلاتا ہوا اپنے ترازو کے پاس پہنچا اور پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گناہ کا پلڑا وزنی ہو چکا ہے، گناہ کے پلڑے چھپ چکے ہیں، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو چکا ہے۔ اب اعلان ہو گیا کہ یہ بندہ تو جہنمی ہے۔ اب جہنم کے فرشتے آئے،
یاد رکھیے قیامت کا جو منظر ہے، قیامت کا جو ہولناک منظر ہے، وہ بڑا ہی عجیب ہولناک منظر. دنیا میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرنا چاہیے، اے پاک پروردگار ہم عدل کے لائق نہیں ہے، اللہ ہم تیرے فضل کے لائق ہیں. ہمیشہ اپنے رب سے فضل مانگنا چاہیے، اے میرے رب اگر آپ نے مجھ سے حساب لے لیا اور حساب کے پیمانے پر میرے ساتھ عدل کا معاملہ کیا تو میرے مولا زندگی کے ایک دن کا بھی ہم حساب نہیں دے پائیں گے. اے میرے اللہ اگر تو فضل کرے گا تو ہی ہم کبھی جنت میں جا سکیں گے، ورنہ اللہ تو نے اگر حساب لینا شروع کر دیا تو اللہ ہمارا جنت میں جانا تو بہت دیر میں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے رب کریم کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی گناہگاری، اپنی خطا کار ہونے، نافرمان ہونے، نہ شکرے نہ قدرے ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ہمیشہ فضل الہی مانگنا چاہیے، کیونکہ فضل الہی کے بغیر ہمارا معاملہ بڑا مشکل سا ہو جائے گا. تفسیر مظہری میں بڑی ایک عجیب روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں میدان محشر میں ہوں گے اور عیسائی بھی ایک طرف کھڑے ہوں گے، پروردگار عیسائیوں کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا لیا، مجھے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا. یہ سارے عیسائی بیک زبان ایک ہی بات کہیں گے، اللہ ہم تو آپ ہی کو اللہ بنانے والے تھے، مگر ہم کیا کریں، یہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آسمان کا خدا خدا نہیں ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے آپ کو خدا منوایا، میں کیا کروں اللہ، میں تو معذور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں یہ تہمت ہے، اس کے باوجود کہ عیسائیوں کی زبان کو بند کرنے کے لیے، ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے، ان کے جھوٹ کو ان پر ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اقلت ھذا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ کیا تم نے ایسا کہا تھا، اے عیسیٰ کیا تم نے ایسا کہا تھا. تفسیر مظہری کی روایت کے الفاظ، جب یہ سوال پروردگار کی طرف سے ہوگا، اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو ایسا کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں مجھے خدا مان لو، یہ سوال پروردگار کی طرف سے عالم جلال میں ہوگا. لکھا ہے روایت میں، اس سوال کو سن کر، اللہ کے لب لہجے کو سن کر، حضرت عیسیٰ پر ایسا خوف، ایسا ڈر ہوگا کہ ان کے ایک ایک رونگٹے سے، ایک ایک روانٹی سے خون کے قطرے نکل پڑے گا. جو اللہ کا اتنا بڑا برگزیدہ نبی ہو، جو اللہ کے معزز اور العظم انبیاء میں ہو، جب ان سے ایک سوال ہو گیا میدان محشر میں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رونگٹے سے ایک خون کے قطرے بہ پڑے. اس رب کریم کے سامنے ہم گنہگار خطا کار سے اللہ نے اگر دو چار سوال کر لیے، یقین جانے جی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین میں گر جائیں، جنت میں جانے کا موقع نہ ملے، مگر زمین میں گر جائیں اور حساب و کتاب نہ ہو، یہاں ایسی تمنا ہونے لگے گی. مگر یاد رکھیں، وہاں نہ کوئی درخت ہوگا جہاں ہم اپنے چہرے کو اللہ سے چھپا سکیں گے، وہاں نہ کوئی کپڑا ہوگا جسے نہ ہم اپنے چہرے پر ڈال سکیں گے، نہ زمین پھٹے گی کہ ہم اس میں چھپ پائیں گے، نہ کوئی ہمیں بچانے والا ہوگا جس کے سائے میں کھڑے ہو کر ہم بچ جائیں. تو جس دن کا یہ محشر ہوگا، اس دن میں اللہ سے عدل کے بجائے، حساب کے بجائے، اپنے اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اے میرے اللہ اپنے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، ورنہ قیامت کا محشر ہوگا. اللہ رب العزت نے مجرموں کے حال کو لکھا ہے کہ جب کسی انسان کا جرم ثابت ہو جائے گا، کسی انسان کی غیبت ثابت ہو جائے گی، کسی انسان کا جہنم میں جانا مقدر ہو چکا ہوگا، تو پروردگار کے سامنے جب ایک مجرم انسان پہنچے گا، پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا، ہمیں آپ کو اللہ بچائے، مگر ڈرتے تو رہنا ہے. تو ایک انسان پہنچے گا ترازو کے سامنے، اس کے گناہ کا وزن زیادہ ہوگا، اعلان ہوگا پروردگار کی طرف سے بڑے فیض و غضب کے ساتھ، بڑے قہر و جلال کے ساتھ، بڑے غصے کے عالم میں آواز آئے گی، خضوع ہو، خضوع ہو، فغلو ہو، ثم الجحیم صلو ہو، اے فرشتے پکڑو اس بندے کو، پکڑ لو اسے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑی اور زنجیر لگا دو۔ روایت میں آتا ہے پروردگار کی طرف سے جب جاہو جلال کے عالم میں، غیظ و غضب کے عالم میں اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا، پکڑ لو اسے، پوری زندگی میری نعمتوں میں ڈوبا رہا، پوری زندگی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، مگر میرے ہی سامنے جری بن کر نافرمانی بھی کرتا رہا، خذوہ پکڑو اسے۔ فرشتہ خدا کے جاہو جلال کو دیکھتا ہوگا، ایک فرشتہ کافی ہوگا، مگر اللہ کے جاہو جلال کو دیکھ کر روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے دوڑ پڑیں گے، پروردگار کا حکم ہے میں دوڑ کے جاؤں تو میں دوڑ کے جاؤں۔ آپ سوچیں ایک کمزور سا مجرم سا جہنمی انسان کھڑا ہوگا، 70,000 فرشتے گھیرے میں لے کر، کوئی زنجیر باندھتا ہوگا، کوئی تاب لگاتا ہوگا، کوئی بیڑے لگاتا ہوگا، اللہ اللہ، وہاں کوئی باپ کھڑا ہوگا سامنے، بھائی کھڑا ہوگا سامنے، استاد کھڑا ہوگا سامنے، بڑے کھڑے ہوں گے سامنے، مگر کس کی مجال ہے کہ وہاں کسی کو بچا سکے؟ لہذا قیامت کا جو منظر ہوگا وہ نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ بات چل رہی تھی اس جوان کی، جو جوان اپنے ترازو کے سامنے آئے گا اور جب دیکھے گا کہ یا اللہ میرے گناہوں کا پردہ وزنی ہو چکا ہے، فرشتہ دوڑا دوڑا آیا، زنجیر اور بیڑی کو لگایا، اب جب فرشتے دھکے دے رہے ہیں، دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے قدم نہیں اٹھتے، اس کا تلوہ زمین سے نہیں ہٹتا، اب وہ کہتا ہے فرشتے مجھے چھوڑو، فرشتے مجھے چھوڑو، فرشتہ کہے گا ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں، ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو پروردگار کے حکم کے خلاف رائی کے برابر نہیں کر سکتے، ہم تو خدا کا حکم ہے۔ بڑے ہی روتے ہوئے کہے گا کہ فرشتہ ایک موقع مجھے دے دو، ایک موقع مجھے دے دو، میں اپنے رب کے سامنے جاؤں اور اپنے رب سے میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ کہے گا ٹھیک ہے، رب کریم کے سامنے جائے گا اور کہے گا پروردگار میرے جیسا بدنصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مجھ جیسا بدقسمت نہیں ہو سکتا جس کی قسمت جنت کے دروازے تک جا کر پھوٹ جائے، میرے اللہ مجھے اتنا تو بتا دے کہ میرا وہ کون سا گناہ ہے، میری وہ کون سی خطا ہے، کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنا پر میں جہنم جنت سے کھینچ لیا گیا، وہ کون سا گناہ ہے؟ پروردگار کہیں گے، ذرا سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، علامہ قرطبی لکھا ہے کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک بھی تھا اور گنہگار بھی تھا، ماں باپ کا فرما بردار بھی تھا، مگر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ تمہارے ابا نے تجھے بلایا تھا، کوئی کام کہا تھا، تم اپنے والد کے سامنے، تم اپنے والد اپنے ابا کے سامنے تم نے بہت اونچی آواز سے جواب دے دیا تھا، اونچی آواز سے اپنے والد کو جواب دیا تھا، اور لب و لہجہ ایسا تھا کہ تیرے والد کا دل ٹوٹ گیا، تیرے ابا کا دل زخمی ہو گیا، تم نے اپنے باپ کو ڈپٹ دیا تھا، تیرا یہ گناہ ہے کہ تم نے نہ اپنے باپ سے معافی چاہی اور نہ تیرے ابا نے تجھے معاف کیا، اور تم سے پہلے ہی تیرے ابا گزر کر یہاں آ گئے، لہذا اسی گناہ کی بنا پر تم جہنم میں جا رہے ہو۔ فرشتوں نے پھر تیاری کی، اب تیری مراد پوری ہو گئی، سوال کا جواب مل گیا، پھر کہتا ہے فرشتہ ایک موقع اور دے دو، مجھے ایک سوال اپنے اللہ سے اور کرنا ہے۔ دیکھو میرے دوست، کبھی انسان اپنی زبان کی خرابی سے ہلاکت تک پہنچتا ہے، انسان اپنے دل کے اچھے جذبات سے بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے دل کے جذبات اچھے رکھنے ہیں، کسی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں گندے خیالات، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں برے جذبات نہ ہوں، اچھے خیالات دل میں ہوتے ہیں، اوپر نہیں آتے، دل کے اچھے خیال، دل کے اچھے جذبات، دل کے اچھے ارادے، اچھی نیتیں انسان کو ہلاکت سے بچا دیتی ہیں۔ جوان کہنے لگا میرے اللہ مجھے ایک سوال اور ہے کہ میرے ابا تو مجھ سے پہلے گزر گئے، تو مجھے یہ بتا دے کہ میرے ابا کہاں ہیں، جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا میرے بندے آج تو تم اپنے گناہ کی وجہ سے
ایک گناہ کی وجہ سے تو جہنم میں جا رہا ہے، لیکن تیرے ابا تو دین سے کچھ اور دور تھے، وہ کئی گناہوں کی وجہ سے، کئی گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں پہلے سے جا چکے۔ جب یہ بات وہ سنے گا، بے اختیار، بغیر اختیار وہ اللہ کے سامنے تڑپنے لگے گا اور یہ کہے گا، اللہ میرے پروردگار، یہ عذاب میرا کیسا ہوگا کہ جہنم میں جب میں جاؤں گا تو جہنم کے کنارے میرے ابا آپ کے انگارے پر تڑپ رہے ہوں گے، میرے والد جہنم میں آپ کے انگارے پر تڑپ رہے ہوں گے، جہنم کے عذاب سے جھلس رہے ہوں گے، وہ بے پناہ وہاں تڑپتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہوگا، اور اللہ ابھی دوسرے کنارے میں میں جہنم میں پڑوں گا، میں بھی جہنم کے انگارے اور آگ میں جلتا تڑپتا رہوں گا، میں بھی ادھر روؤں گا، میرا باپ بھی ادھر روتا ہوگا، اللہ میرے باپ نے مجھے کبھی دنیا میں روتا ہوا گوارا نہ کیا، میں روتا رہا، میرے ابا نے ہمیشہ مجھے گود لے لیا، کبھی رونے نہیں دیا، ہمیشہ مجھے چپ کیا، اے اللہ آج قیام آج جہنم میں یہ کیسا وقت ہوگا کہ ایک طرح میرے والد بھی جہنم میں تڑپتے ہوں گے اور میں بھی تڑپتا ہوں گا، میں ان کو دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھیں گے، اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ اے رب کریم اس بدنصیب کی ایک فریاد ہے، اس بدنصیب کی ایک فریاد ہے، میرے اللہ تو سن لے، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، تیرے فیصلے پر کوئی اونی رکھنے والا نہیں، اے اللہ مجھ گناہگار، مجھ بدنصیب، مجھ جہنمی کی ایک فریاد ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیا ہے وہ فریاد؟ وہ کہے گا میرے اللہ فریاد یہ ہے، یہ فریاد ہے کہ میرے والد کے جتنے گناہ ہوئے وہ سارے گناہ آپ میرے کندھے پہ ڈال دے، وہ سارے گناہ مجھ پہ ڈال دے، مجھے میرے گناہوں کی سزا اور مجھے میرے والد کے گناہوں کی سزا، دونوں کی سزا اللہ تو مجھے دے دے، اللہ میرے والد کو نجات دے دے تاکہ جہنم میں میں اپنے گناہوں کی سزا بھی اور اپنے والد کی سزا بھی میں بھگتوں۔ اے اللہ اگر دنیا میں میں نے اپنے والد کے دل کو خوش نہیں کیا تو یہاں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنے والد کے عذاب کو اپنے اوپر لے لوں۔ تڑپتے ہوئے دل کے اچھے جذبے تھے جب اس بندے نے کہا تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا، اس کے حسن نیت دل کے اچھے جذبے کی بنا پر اللہ نے رحمت کے فرشتے کو بلایا اور فرمایا، اے رحمت کا فرشتہ، میرا یہ جوان بندہ اپنے والد کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، راحت پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، جب اس کے دل میں باپ کی رحمت آ گئی، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، لہذا میں رحم الراحمین ہونے کی بنا پر اس کے گناہ کو بھی میں نے معاف کر دیا، اس کے والد کے گناہ کو بھی میں نے معاف کر دیا، اسے بھی جنت جہنم سے نکالو، اسے بھی جنت پہنچاؤ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو ایک بڑے مفسر نے ذکر کیا ہے، اس میں دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک حصہ تو یہ ہے کہ زبان کی خرابی کی بنا پر ایک جوان جہنم کے دہانے یا جنت کے دروازے تک پہنچ کر وہاں سے کھینچا جاتا ہے، مگر پھر اللہ کی شان رحیمی دیکھو، دل کا حال اگر اچھا ہے، دل کا جذبہ اگر اچھا ہے تو وہی دل کا حال، دل کا جذبہ بھی انسان کے والد کو بھی نجات دلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے دل کو بہتر سے بہتر بنانا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کی ہماری یہی خرابی کل قیامت کے میدان میں ہمیں کہاں پہنچا دے۔ علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے بحر الدموم میں ایک عجیب روایت لکھی ہے، سند کے اعتبار سے گرچہ متکلم کی ہے، وہ عجیب روایت نقل کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں ایک انسان آئے گا، اس کے ہاتھ میں دفتر ہوگا، پروردگار سے کہے گا، پروردگار یہ دفتر میرا نہیں، اے اللہ یہ دفتر میرا نہیں ہے، پروردگار کہیں گے یہاں خطا نہیں ہو سکتی، یہاں غلطی نہیں ہو سکتی، یہاں فرشتے کچھ غلط نہیں کر سکتے، اے اللہ یہ میرا دفتر نہیں، پروردگار پوچھیں گے کیوں؟ اے اللہ دنیا میں ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، بہت سی نیکیاں کی، مگر میں دیکھتا ہوں ساری نیکیوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، نیکیوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، میں نے فلاں نیکی کی، میں نے فلاں عمل کیا، رب کریم وہ نیکیاں یہاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا بندہ تو بھی صحیح کہتا ہے،
لیکن میرا فرشتہ کسی کی نیکی کو نہ لکھے، ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے نیکیاں کی ہیں مگر تیری زبان کی خرابی کی بنا پر، تیری زبان کی خرابی کی بنا پر تم نے فلاں کی غیبت کی، تم نے زبان سے فلاں کی دل آزاری کی، تم نے فلاں کے دل کو ٹھیس پہنچایا، تم نے اس کے پیچھے اگر اپنی زبان سے ٹانٹ کیا، تمہاری زبان کی خرابی کی بنا پر تمہارے نیک اعمال اس بندے کو دے دیے جس بندے کو تم نے زبان سے تکلیف پہنچائی تھی. اب سوچے ذرا کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم سمجھتے رہیں کہ ہم تو اچھے اعمال کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کسی خرابی سے ہمارے اعمال کسی اور کو مل جائے. اس لیے زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسی زبان کو ذرا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اچھے کلمات میں، دین کی دعوت میں، توبہ استغفار میں اپنی زبان کو استعمال کرے. زبان کی مناسبت ایک اور بات، دو جوان کسی ضرورت سے اپنے بازار نکلے. آج جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی گناہ کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں. تو اگر دنیا والوں نے گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر سے گناہوں کو پھیلا دیا ہے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپے چپے زمین کے حصے حصے پر نیکی کا موقع بھی دے دیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اللہ دنیا میں ہم نکلتے ہیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے. نہیں، اگر گناہ گناہ تجھے نظر آتے ہیں تو نیکیوں کے راستے بھی تو ہم نے تجھے آسان کر دیے ہیں. پروردگار نے بہت ساری نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بتلا دی. اب دیکھیے دو جوان بازار کو نکلے، بازار میں دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس کی باتیں ہوئی، دونوں جدا ہونے لگے. تو ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ بازار ہے، سب سے گندی جگہ ہے، گناہ کی جگہ ہے، لہذا ہم دونوں یہاں سے جدا ہوں تو چاہیے کہ ہم دو چار مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور آپ بھی استغفر اللہ پڑھ لیں. کہا بہت اچھا. دونوں نے استغفار چند دفعہ کیے. اپنی زبان کو ہلانے میں، اپنی زبان سے پڑھنے میں نہ زبان کو کسی طرح کی تکلیف، نہ چند دفعہ پڑھنے میں کوئی وقت کے اندر زیادہ لگنا. دونوں نے استغفار پڑھے، اپنے گھر کو روانہ ہو گئے. صاحب نسط المجالس لکھتے ہیں کہ وہ بندہ کچھ دنوں کے بعد گزر گیا. جب گزرا تو اس کے ساتھی نے خواب دیکھا، پوچھا بھائی کیا ہوا تم جنت میں؟ تو کہنے لگا میں کیا بتاؤں، تمہارے ساتھ جب میں بازار میں تھا اور تم نے مجھے کہا کہ استغفار کرتے ہوئے جانا چاہیے تو میں نے استغفار کیا. آج جب میں مر کر آیا ہوں تو اللہ نے مجھے کہا کہ میرے بندے سڑک پر بازار میں، سڑک پر بازار میں تم نے جو اپنی زبان سے دو چار مرتبہ استغفر اللہ کہا، تیرے وہاں پر پڑھنے پر مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، تیری ادا اتنی پسند آ گئی کہ اسی استغفار پر میں نے تیری مغفرت کر دی. آپ اندازہ لگائیں کہ جو باپ پروردگار سڑکوں پر، بازاروں میں، گندے جگہوں پر، گناہ سے حیائی کی جگہوں پر اللہ کا بندہ بڑی آسانی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو مغفرت کے پروانے دیتے ہیں. تو ہم اور آپ اگر بازار ہو یا گھر، خدا کا گھر مسجد ہو یا اپنا بیڈ روم، جہاں بھی ہوں اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا وہ اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا وہ اللہ رحمت نہیں اتارے گا؟ کیا وہ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و سلامتی کو نازل نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو، زبان کی حفاظت بھی ہو اور زبان کی حفاظت کے ساتھ اسی زبان سے اللہ کا نام بھی ہو، اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہو. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور زبان کو گندی باتوں سے بچاتے رہیں. تو ایک ہے زبان اور ایک ہے ہمارا دل. دل کو اللہ نے ایمان و یقین کا گہوارہ بنایا ہے، ایمان و یقین کا گھر بنایا ہے. اللہ نے اسی دل کو اپنی محبت کا بھی گہوارہ بنایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اس دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائیں. جیسے ہر چیز کے لیے اللہ نے کچھ راستے بنائے ہیں، علم سیکھنا ہو اس کا کوئی راستہ ہے، عمل سیکھنا ہے آسانی کے ساتھ جوانی میں اللہ کے راستے میں چلا جانا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اپنی محبت کے بھی راستے بنائے ہیں کہ میرے بندے اپنے اس دل کے اندر محبت کو بڑھا لو، اپنے اللہ سے محبت کو کر لو. جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا لیتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں آنے لگتی ہے، محبت کے راستے پر انسان جب چلنے لگتا ہے اور محبتوں سے اس کا دل روشن اور جگمگاتا ہے، تو ایسے دل کے بارے میں سیدی سقطی یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چودھی رات میں زمین کے اوپر چلنے والے لوگ آسمان کے چودھویں چاند کو دیکھتے ہیں، چمکتے ہوئے چاند کو جس طرح زمین والے دیکھتے ہیں، اہل محبت کے دلوں کو آسمان والے اسی شوق سے دیکھتے ہیں. لہذا اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت آئے، جب یہ محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب یہ محبت دل میں آئی تو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت سے اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. آپ کو کسی انسان سے بے پناہ محبت ہے، ایک نیا انسان کوئی آیا، آپ نے پوچھا تم کون، تو اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا. اب جس بندے سے آپ کی پرانی محبت ہے اس کے بیٹے کو آپ جانتے پہچانتے نہ ہیں، مگر جب نسبت معلوم ہو گئی، تعلق معلوم ہو گیا، تو بے پناہ آپ کی محبت اس سے ہو جاتی ہے. پتہ چلا محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبوب سے تو محبت ہوتی ہی ہے، محبوب سے جو متعلق ہوتے ہیں اس سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. اللہ سے محبت ہونے کے ساتھ انسانوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، اللہ کی دیگر مخلوق سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، ایک جوان بندہ شراب پی کر شراب کے نشے میں سڑک کے کنارے نالے کے پاس پڑا ہوا تھا، چہرے پہ گندگی لگی ہوئی تھی، چہرہ اس کا بہت آلودہ تھا. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا، بڑی نرمی کے ساتھ اس کے چہرے سے کچرے کو ہٹایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر چہرے پر ہوا لگائی. تھوڑی دیر کے بعد وہ شرابی جو نشے میں بے ہوش تھا اس کی آنکھ کھلی. جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. زمانے کا ولی، اللہ کا بڑا برگزیدہ، وہ مجھے اسے شراب کی حالت میں اس نے دیکھ لیا اور اتنی محبت پیار کہ میرے سر کو اپنے گود میں رکھا ہوا ہے، مارے شرمندہ کی اچھلا، معافی مانگتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضرت آپ مجھ جیسے شرابی گناہگار کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ؟ ابراہیم ادہم نے فرمایا میں نے تجھے نہیں دیکھا، میں نے تیرے نشے کو نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا میرے محبوب اللہ کا بندہ تو بھی ہے، میرے محبوب اللہ کا بندہ تو بھی ہے، میں نے اپنے محبوب کا بندہ سمجھ کر تجھے اپنے گود میں لے لیا. بندہ شرمندہ ہو کر وہاں سے واپس لوٹا، دل میں ایک چوٹ لگی، خیال آیا، توبہ طائر ہو گیا. اب سنیے ذرا، کچھ دنوں کے بعد ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کو خیال آیا کہ آج کی رات میں تہجد کی نماز اپنی مسجد میں جا کے پڑھوں. رات کا اندھیرا سناٹا تھا، تہجد کے ٹائم مسجد میں داخل ہو گئے، اندھیرا تھا، مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی، نہایت ہی عاجزی بے کسی، بڑے درد و کرب کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، سوز کے ساتھ ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے عرش کے پائے میں اپنے سر کو رکھ دیا ہو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار خطاکار سمجھ کر اپنے رب کو منا لینا چاہتا ہوں. ایسے درد بھری آواز سے کوئی دعا کر رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے. ابراہیم ادہم کہتے ہیں میں اور قریب گیا قریب گیا، میں نے اس کی آواز پہچانی، اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ تو وہی جوان ہے. اب میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، یہ دل کی کیفیت، یہ آہوزاری، یہ دل کا سوز و ساز، یہ تڑپ، یہ آنکھوں میں آنسو، یہ اللہ کے سامنے جی گرانا، بہت جلدی انسان کو میسر نہیں ہوتا. تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ تو چند دن پہلے ایسا شرابی بدنام زمانہ تھا، آپ نے اس کے دل کو کیسے بدل دیا؟ آپ نے اس کو ایسا کیسا بنا دیا اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں تیرے گھر کے سامنے پیشانی ڈال کر اس طرح سے روتا ہے جیسے کوئی تیرا پرانا ولی بندہ ہو؟ تو اللہ رب العزت نے عجیب بات فرمائی، غور سے سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا غسلت قلبہ، غسلت قلبہ لاجلک، اے ابراہیم ادہم، غسلت قلبه لأجلي، اے ابراہیم تم نے اس کے دل کو، غسلت وجهه لأجلي، تم نے اس کے چہرے کو میری محبت کی بنا پر دھو لیا تھا، تو میری نگاہ میں ایسا محبوب بن گیا، تو میری نگاہ میں ایسا محبوب بنا کہ غسلت قلبه لأجلي، تیری وجہ سے میں نے اس کے دل کو دھو دیا ہے، تم نے میری وجہ سے اس کے چہرے کو دھویا، میں نے تیری وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا۔ ایک ابراہیم ادھم کسی اللہ سے اللہ کی محبت کی بنا پر کسی کے چہرے کو صاف کرتے ہیں، اللہ اس کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی محبت کی بنا پر ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ کی محبت کی بنا پر اولادوں پہ خرچہ کریں، اللہ کی محبت کی بنا پر دوسروں کے کام آ جائیں، نہیں ہو سکتا کہ رب کریم اپنی محبت کا چھیٹا اور محبت کا حصہ ہمارے دل کو عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنے دل میں اللہ کی محبتوں کو بڑھائیں، اتنا بڑھائیں اتنا بڑھائیں کہ اللہ سے بھی محبت رہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے۔ جب انسان کو دونوں سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے فضائل اعمال میں، جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے کہتے ہیں پروردگار اب چلنا بھی اس کا میرے لیے، دیکھنا بھی اس کا میرے لیے، کھانا پینا بھی اس کا میرے لیے، ہاتھ سے دینا بھی اس کا میرے لیے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ذرا ایک نظر ہم ڈالیں اپنے گھر کی زندگی پر، نظر ڈالیں دنیا کے ماحول پر، پوری دنیا گناہوں میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری دنیا بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر طرف لعنت ہی لعنت کے کام ہیں۔ کیا رحمت کے فرشتے، لعنت والے فرشتے لعنت برسا رہے ہیں؟ کیا اس زمین پر اللہ کے ایسے بندے، اللہ کے ایسے جوان، اللہ کے ایسے صالح پاکیزہ بندے نہ ہو جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو، جن پر اللہ کی نگاہ محبت برس رہی ہو؟ ضرورت اس بات کی ہے، گناہ پھیلانے والے گناہ پھیلا رہے ہیں، تو اللہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کی محبتوں کو اتنا بڑھائیں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی رہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے سجائی، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیجیے۔ ہر چیز کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے، قاری بننا ہو قاری صاحب کے پاس جلنا جانا پڑے گا، حافظ بننا ہو حافظ صاحب کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر بننا ہو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹیلر بننا ہو ٹیلر کے پاس جانا پڑے گا، سوئی لینی ہو آپ کو سونے کی دکان میں نہیں مل سکتی، کپڑا لینا ہو آپ کو سونے کی دکان میں کپڑا نہیں مل سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، دستور ہے پروردگار کا، ہر چیز کے لیے اللہ نے الگ الگ انتظام کیا ہوا ہے۔ علم کا انتظام الگ ہے، قرت کا انتظام الگ ہے، حفظ کا انتظام الگ ہے، اسی طرح سے عمل کا اللہ نے بہت سا انتظام کیا ہے۔ درد دل اور محبت کے لیے اللہ نے ایک الگ انتظام کیا ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، دولت کی بنیاد پر، عیش و عشرت کی بنیاد پر، مال و سر کی بنیاد پر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ یہاں تو کوئی درویش ہوگا، کوئی درد دل رکھنے والا بندہ خدا ہوگا، وہاں آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے، یاد لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یاد لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو جب یاد لگ جاتی ہے تو انسان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت اقدس حشیم تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک انگریزی پڑھے ہوئے انسان خواجہ عزیز الحسن رحمتہ اللہ علیہ جب ان کے پاس پہنچے اور اپنے دل کی دنیا کو بنایا اور دل میں اللہ کی محبت آئے گئی اور دل کا حال بدلنے لگا، تو انہوں نے بڑے شوق اور بڑے جذب سے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تیری محبت کے چھینٹے تیری محبت کے قطرے ہمارے دل پہ پڑے ہیں، اب سارے گناہوں کے جذبے ختم ہو گئے، سارے وساوس سارے گندے خیالات ساری خواہشات وہ تمام کے تمام دل سے نکل چکے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، ساری دنیا سے دوری ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اے اللہ ہم اس محبت کی وادی میں آنے کے بعد کبھی بخار آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، کبھی بھوک لگتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی کوئی زخم لگتا ہے، کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم نہیں ہے، محبوب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ ایک انگریزی پڑھے ہوئے شوٹ بوٹ میں رہنے والے جب انہوں نے سوچا کہ میرے دل کے اندر درد دل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ سے خاص عشق و لگاؤ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دل کو کسی کے حوالے کیا، اللہ رب العزت نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اس لیے میرے دوستو زبان کی حفاظت بھی ہو، زبان سے اللہ کا نام اللہ کا ذکر بھی ہو، اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کا خیال بھی ہو، اور دل میں اللہ کی محبتوں کے بھرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اگر اسی کوشش کے ساتھ ہم اور آپ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل اہل محبت میں سے ہو جائے گا۔ سری سقطی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کل میدان محشر میں لوگوں کو جماعت وائز بلایا جائے گا، کہاں ہے قاریوں کی جماعت آ جاؤ، کہاں ہے علماء کی جماعت آ جاؤ، کہاں ہے حافظوں کی جماعت آ جاؤ، کہاں ہے صدقہ دینے والوں کی جماعت آ جاؤ، جماعت در جماعت انسان کو بلایا جائے گا۔ سری سقطی فرماتے ہیں پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے اللہ سے محبت کرنے والے، کہاں ہے اللہ سے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والوں کی جماعت تم آ جاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے، نہ ہم قاری بن سکے، نہ ہم حافظ بن سکے، نہ ہم عالم بن سکے، نہ ہم بہت مالدار ہو کر صدقہ دینے والے بن سکے، تو کم سے کم اہل محبت تو بن جائیں۔ اس اہل محبت کے بننے کے لیے اللہ نے راستے رکھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج کے اس گناہ بھرے ماحول میں اپنے دل کو گناہوں سے بچانا ہو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہو، تو ہمیں اپنے دل پہ بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر دل پر محنت کیے ہوئے ہم دنیا اور گناہ کی آفتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دل پر محنت کرنے کی فکریں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں علماء، اور اگر اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ پروردگار جن آنکھوں سے ہم نے، اے میرے رب کریم، جن آنکھوں سے ہم نے خوابہ کعبے کو دیکھا، جن آنکھوں سے میرے اللہ ہم نے تیرے گھر کو دیکھا، جن آنکھوں سے ہم نے قرآن کریم کو دیکھا، اللہ جن آنکھوں سے ہم نے قبلے کی دیوار کو دیکھا، ماں باپ کے چہرے کو عمرے کی حج کی نیت سے دیکھا، اللہ کریم ہم اس بات کی خود ہی گواہی دیتے ہیں، ہم مجرم بھی ہیں اور اپنے بارے میں گواہ بھی ہیں کہ اللہ ہم نے ان آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ اللہ خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا، اے میرے اللہ میری ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آنکھ تو میں نے گندہ کیا ہی ہے، اے اللہ ہم نے دل کو بھی گندہ کر دیا، پروردگار ہمارے دل کی گندگی کو معاف اور صاف فرما دے۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ تھوڑی دیر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا جھکا لیں، اللہ کے سامنے تمام کے تمام ایک ہو کر توبہ کریں۔ انسان جب اتنے انسان مل جل کر اپنے رب کے سامنے توبہ کریں گے، امید نہیں یقین ہے پروردگار بوڑھوں کی صدا کو، کمزوروں کی آہوزاری کو، بیماروں کی دعا کو، جوانوں کے دل کی آواز کو پروردگار رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے یقین ہے کہ اللہ ہمارے دل کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے گا۔ رب کریم کی شان یہ ہے جب گناہ کو معاف کرنے پر آتا ہے تو صرف معاف نہیں کرتا محبوب بناتا ہے، صرف محبوب نہیں بناتا بلکہ نیکیوں، گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، گناہوں کو صرف نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے مٹا دیتا ہے، ریکارڈ کو ختم کرتا ہے۔ وہی رب کریم کے سامنے خدا کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، لہذا اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیے، سوچئے وہ پاک پروردگار اگر پہلے سے ہمارے گناہ کو چہرے پر لکھ دیتا، اگر ہمارا ایک گناہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، آنکھ باہر آ جاتی یا زبان باہر نکل آتی، تو اللہ اللہ ہم سڑکوں سے واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے، اپنے چھوٹے بچے اپنی ممی کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کی قدرت تھی کہ چہرہ کالا ہو جاتا، مگر پروردگار نے کہا نہیں نہیں،
میرا یہ بندہ اپنی ممی کے سامنے رسوا ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، گھر میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ جو پروردگار اتنا کریم اتنا کریم، وہی پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی کرم کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن ہاں شرط یہ ہے، دل میں ندامت بھی ہو، آنسو بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، گناہگار ہونے کا اقرار بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جوان کو دیکھا پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ناز میں کہا، اے رب کریم، اے پروردگار، میرے بس میں ہوتا تو اس جوان بندے کی بات کو میں پوری کر دیتا۔ اے اللہ، آپ تو قادر مطلق ہیں، اللہ آپ اس کی بات کیوں نہیں پوری کرتے؟ پروردگار نے فرمایا، موسیٰ بات یہ ہے، ہاتھ میری طرف پھیلایا ہے، زبان سے مجھ سے کہہ رہا ہے، مگر اس کا دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے، اس کے دل میں کچھ اور خیالات ہیں، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے آسمان تک پہنچا دے، میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے آج ہم اپنے اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے، اپنے اللہ کا استحضار کرتے ہوئے، اپنے اللہ سے معافی چاہیں کہ اللہ ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر محبت کے قطرے بھی عطا فرمائے۔ اپنی گناہوں کو یاد کیجئے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچ اس منظر کو، جس دن ہمارا جنازہ نکلے گا دوست ہمیں کندھے پر سوار کیے ہوں گے، قبر ہماری پہلے سے تیار ہوگی، مٹیاں وہاں موجود ہوں گی، لوگ اپنے ہاتھوں سے جلدی جلدی ہمیں قبر میں اتارتے ہوں گے، اور کوئی اوپر سے لکڑی رکھ کر، چٹائی رکھ کر مٹی ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ ہر کوئی سوچتا ہوگا کب یہ پورا ہوگا کہ ہم یہاں سے واپس چلیں۔ اللہ، پوری زندگی کا ساتھی، پوری زندگی کا دوست، پوری زندگی باپ محبت سے دیکھنے والا، ہر کوئی مٹی کے حوالے کر کے ہاتھ پوچھتا ہوا واپس آتا ہوگا۔ اب بتائیں ہمارے پاس کفن کے سوا کیا ہوگا؟ اللہ، فرشتہ آئے گا، اگر فرشتے نے کہا تیرے ابا نے بڑی محبتوں سے سفید کفن پہنا دیا تھا، باپ نے روتے ہوئے تمہاری پیشانی پر سفید تابوت رکھ دیا تھا، تمہارے بھائی نے محبتوں سے خوشبو لگا دیا تھا، مگر ہم سفید کفن کی سفیدی کو نہیں دیکھتے، تابوت کی سفیدی کو نہیں دیکھتے، ہم تو تیرے عمل، تیرے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ تیری دل، تیرا دل سیاہ ہے، تیرے اعمال سیاہ ہے، تیری آنکھیں سیاہ ہے، تیرا چہرہ سیاہ نظر آتا ہے۔ اللہ، فرشتہ جو اس وقت کہے گا تو اس وقت کون ہوگا؟ میرے اللہ، تیری رحمت ہی کام آ سکتی ہے، اللہ تیری رحمت کے سوا اس فرشتے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، قبر کے اس سانپ بچھو سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سچے دل سے اقرار کر لیجئے، بندہ 60 سال 70 سال 80 سال گناہوں میں ہو، سچے دل سے 60 سیکنڈ توبہ کرتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے، سچے دل سے اقرار کرتا ہے، رب کریم فوراً اسے معاف کرتے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ اپنی اس سزا کو سوچیں کہ ایک کنارے میں بوڑھی ماں بھی کھڑی ہوگی، بوڑھا باپ بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، اللہ بیویاں بھی کھڑی ہوگی، چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوں گے، ان کے درمیان اگر فرشتہ زنجیر باندھ کر گھسیٹ رہا ہو، سزا سزا دے رہا ہو، اس وقت کون ہوگا کہ ہمیں بچائے گا؟ ماں اتنا ہی کہہ سکتی ہے، میرے بیٹے میں رات رات جگ کر اپنے آنچل میں تجھے سلا کر میں نے آرام کو قربان کیا تھا، میں نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر تجھے کھلانے کی فکر کی تھی، اور ہمیشہ تجھ کو میں نے نیک بنانا چاہا، کیا اسی دن کو دیکھنے کے لیے کہ میرے ہی سامنے میری نظر کے سامنے فرشتہ تجھے زنجیر باندھ کر گھسیٹ کر لے جائے؟ بیٹا کہے گا ممی تو نے اپنے آنکھوں سے چھپایا، آج ایک نیکی دے دے، مگر ماں کہے گی بیٹا آج میں کوئی نیکی تجھے نہیں دے سکتی، اللہ اللہ، بیٹا پھر مڑے گا، آگے کو چلے گا، جہنم کی طرف بڑھے گا، پھر خیال آئے گا چلو اپنے ابا سے ایک نیکی مانگ لو، باپ اپنا چہرہ پھیر لے گا، چلو بیوی سے مانگ لو، بیوی اپنا راستہ بدل دے گی، اللہ اللہ، وہاں کون ہوگا؟ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزا وار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، میری سچے دل سے اپنے دل میں کہیے، صرف لفظ توبہ نہ کہیے، وہ پروردگار جس نے حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا، جو پروردگار حضرت ہند کو بھی معاف کر دیا، جس پروردگار نے حضرت عمر کو بھی معاف کر دیا، جس پروردگار نے حضرت دحیا قلبی جنہیں 70 بچوں کو زمین میں دفن کیا تھا، جس اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہی اللہ کہتا ہے میرے بندے سچی توبہ لے کر آؤ، میرے بندے آنسو کے قطرے لے کر آؤ، میرے بندے دھڑکتا ہوا دل لے کر آؤ، میرے بندے گرم گرم آنسو لے کر آؤ، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، ہاتھ اٹھائیے پروردگار سے مانگ لیجیے، کوشش کیجیے، اگر آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو آنسو کے قطرے ضرور لائیے، اگر اتنا سننے کہنے کے بعد بھی، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد بھی، اسی اللہ کے سامنے اگر آنسو کا قطرہ نہیں بہتا تو سمجھنا چاہیے ہمارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، ہمارے بدن میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ، ہمارے ذہن و دماغ میں دماغ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، آج پروردگار کے سامنے رو کے دکھا لیجئے، شیطانوں کو گناہ کر کر کے دکھایا، نفس کو شاید گناہ کر کر کے دکھایا، لذت لینے کا کھایا پیا، من چاہے لائے، جو چاہا اس کی لذت کو لینے کے لیے معلوم کہاں کہاں چلے گئے، دنیا کے گروہوں کی لذت لیتے رہے، آج کم سے کم رب کے سامنے رونے کی لذت لے لو، تڑپنے کی لذت لے لو، گر گرانے کی لذت لے لو، اور اگر گر گرانا نہیں آتا تو کیفیت بنا لو، نہیں معلوم کس جماعت کے طرف لے کر، نہیں معلوم کس بوڑھے کے آنسو پر، نہیں معلوم کس حافظ کے شکل پر، نہیں معلوم کس عالم کی آفت آفی پر، ہم آ جائے، ہم گنہگاروں کو اللہ معاف فرما دے، اور گنہگاروں کو نہیں پورے شہر کے اہل ایمان کو معاف کر دے، مردوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے، سندھوں کو معاف کر دے، مردوں کو معاف کر دے، شان بڑے دیوالی ہے، رحیم و کریم ہے، رب کریم آنسو کے قطرے کو دیکھنا چاہتا ہے، اے اللہ آج اگر ہمیں رونا نہیں آتا، رونے کا رونے کی شکل بنا لیجئے، رونے کی شکل بنا لیجئے، جب انسان روتا ہے اللہ کو آنسو کے قطرے بڑے پسند آتے ہیں، قیامت کا منظر ہوگا، رب کریم سجدے میں ہوں گے، فرشتہ آئے گا کہے گا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیں گے، فرشتہ چمڑے کا برتن مشکیزہ دے گا اور کہے گا اس مشکیزے سے آپ جلو بھر پانی پیارے نبی چلو بھر پانی لے کر جہنم کی طرف پھینکیں گے، جہنم کھسکتے ہوئے دور چلے جائیں گے، پیارے آقا پوچھیں گے فرشتہ یہ کیسا پانی، فرشتہ یہ کیسا پانی، کس پانی کے چھینکنے سے جہنم کھسک کر دور چلے گئے، جبرائیل کہیں گے پروردگار یہ پانی میرے نبی یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امت میں آنسو کے قطرے ہیں، ہمارے آنسو کے قطرے رکھی ہو کہ جہنم آج ہم اسی آنسو کے لیے ترستے ہوں، آج اسی آنسو کے لیے ہماری آنکھیں سوکھ رہی ہوں، اللہ اللہ
اللہ کے سامنے آنسو بہا دیجیے, آنسو کے پتلے گرا دیجیے, اپنے رب کو منا لیجیے, اپنی زندگی کو سنوار لیجیے. ہاتھ اٹھائیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ, زمانے کے ہم بڑے گناہ کار, اللہ بڑے خطا کار, بڑے سیاہ کار, سامنے تیرے گناہ پہاڑ کے برابر ہے, تیرے سامنے محسن آقا کے سامنے, پیارے اللہ کے سامنے, خالق و مالک کے سامنے, اللہ ایک ہی گناہ ہلاکت کے لیے ایک ہی گناہ اللہ پہاڑ آزاد کے لیے کافی تھا. اللہ ہم تو ہزاروں گناہ لے کر بیٹھے ہیں, بے شمار گناہ لے کر بیٹھے ہیں. اللہ اگر ہمارے گناہ اے اللہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہے, اللہ ہمارے گناہ ذرے ذرے سے زیادہ ہو جائے, اللہ ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو جائے, مگر میرے اللہ سے تو میرا اللہ ہے, اتنا یقین تو ضرور ہے تیری رحمت سے زیادہ, تیری مغفرت سے زیادہ, تیری شان کرم سے زیادہ, تیری شان رحیمی سے زیادہ, تیری شان مغفرت سے زیادہ. اے کریم اللہ, تیرے گھر کا واسطہ, تیری مسجد کا واسطہ, ممبروں میں رات کا واسطہ, تیرے پرانے کریم کا واسطہ, تیرے نبی کا واسطہ, حضرت ابراہیم کا واسطہ, حضرت آدم کا واسطہ, حضرت موسیٰ کا واسطہ, اللہ حضرت عیسیٰ کا واسطہ. اے اللہ, یہ تمام کے تمام گناہوں سے معصوم تھے, اللہ ان کے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اگر ان کے سامنے قیامت کے میدان میں ہم گئے, ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کا دفتر رہا, ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کا دفتر رہا, چہرہ سیاہ ہوتا گیا, چہرہ حق ہوتا گیا, داس ہوتا گیا. اے اللہ, سامنے اگر حضرت بلال کھڑے ہوں گے, حضرت بلال نے اگر پوچھ لیا, اے علماء کی جمع, اے حافظوں کی جمع, اے طالبین کی جمع, اے حکمت کرنے والوں کی جمع, اے دعوت دینے والوں کی جمع, ارے ہم تو بھوکے رہے, ہم تو پیاسے رہے, بھوک پیاس سے ہم بے ہوش ہوتے گئے, ہمیں ہمارے پاؤں میں رسی باندھی گئی, ہمارے پیٹ پہ گرم پتھر رکھا گیا, پھر بھی ہم نے کوئی گناہ نہ کیا, ہم تو اللہ کی محنتوں میں ڈوبے رہے, گناہ سے گناہ کر کے آئے. اللہ, ہم شرمندہ ہو جائیں گے, ہم رسوا ہو جائیں گے, فلاں کے سامنے سر جھک جائے گا. افضل بیماری جس نے دین کی دعوت کلمے کی بنیاد پر اتنے پتھر کھائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بدن لہو لہان ہو گیا, اس کے سامنے اگر ہم آ گئے, اس کے سامنے آ گئے, اور فرشتہ جہنم کا فرشتہ کتنی پر مار مار کے لے جاتا ہو, حضرت افضل نے پوچھ لیا, ارے ہم تو خون کے قطرے بہاتے رہے, مگر نہ فرمان نہ ہوں گے, تم سے اتنا نہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہا دیتا, تم سے اتنا نہ ہوا اللہ سے توبہ کر دیتا. اللہ, ہم رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. اے اللہ, حضرت فاطمہ کے سامنے فرشتوں نے اگر زنجیر باندھ کر بیڑی لگا کر چیکنا شروع کیا, حضرت فاطمہ نے اگر کہہ دیا, اے میرے نبی, اے میرے ابو کے امتی ہو, کیا میرے نبی نے کسی دن کو دیکھنے کے لیے, کسی کو دیکھنے کے لیے تاریخ میں پتھر کھایا تھا؟ میرے نبی نے اسی لیے پلایا, اللہ گناہ کر کے آئے پھر بھی تمہیں میٹھا ہی پلایا, اللہ نافرمانی کر کے آئے پھر بھی تمہیں میٹھا ہی کھلایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے لوگوں کے پیچھے پیچھے, صالحین کے پیچھے پیچھے, علماء کے پیچھے پیچھے, اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے چلتے رہے, جامع کوثر ملے گا, جامع کوثر ملے گا, قریب پہنچے, کہیں ایسا نہ ہو فرشتہ دھکا دینے لگے, فرشتہ دھکے دینے لگے. نبی نے دیکھا, پیارے آقا نے دیکھا, ارے یہ تو میرا امتی ہے, یہ تو میرا دنیا میں سامان بنا ہوا تھا, میرا امتی فرشتے رہنے دو, آنے دو, ہم نبی کو دیکھیں گے, نبی ہمیں دیکھیں گے. جب نبی یہ کہیں گے, فرشتہ کہے گا, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو کیا خبر دنیا میں اس نے آپ کے بعد کیا 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 تھا. اللہ, پیارے نبی خاموش ہو رہے, جب نبی ہمارے لیے دنیا میں آنسو بہاتے رہے, جب نبی ہمارے لیے خون بہاتے رہے, اللہ ہمارے گناہوں کے فرمان کی بنا پر, زیادتی کی کی بنا پر کبھی خاموش ہو جائیں گے. فرشتہ بدھی پکڑ کر, گردن پکڑ کر, بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ پیچھے پکڑ دے گا. اللہ وہاں کی رسوائی سے بچا دے, نبی کی رسوا کے سامنے رسوائی سے بچا دے. یا اللہ ہر ایک تمنا اور بھی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ گناہوں سے بچا دے. اللہ بچنا چاہتے ہیں, اللہ آنکھوں کو بچانا چاہتے, اللہ نماز پڑھ کر تیرے گھر سے نکلتے ہیں, قبلے کی طرف تیرا قرآن بھی نظر آتا ہے. اللہ ہے آتا ہوتا ہے غلط نہ دیکھیں گے, مگر مسجد کے دروازے پر اب یہ قدم باہر نکلتا ہے اور اللہ غلط دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے, آنکھوں کی حفاظت فرما, دل کی حفاظت فرما, کان کی حفاظت فرما, زبان کی حفاظت فرما, انگ انگ کی حفاظت فرما. یا اللہ کتنے لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ کتنے ایسے ہیں, اللہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اللہ کندھے پر سوار کر کے قبر کے حوالے کر دیا. اللہ آج وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ وہ زندہ ہوتے اللہ تیرے سامنے آنسو تو بہاتے, زندہ ہوتے تجھے سبحان اللہ تو کہتے, اللہ زندہ ہوتے الحمدللہ تو کہتے. اللہ قبروں میں محسوس ہے میرے اللہ, چمان پہ پکی تو بوڑھے باپ قبول فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, درجات کو بلند فرما دے, رحمت کی بارش برسا دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کر دے. اور اللہ جتنے اب دنیا سے جانے کے قریب ہیں, اللہ جب ان کے جانے کا وقت آئے اللہ جنت کا نظارہ کرا دینا, اللہ جنت کا نظارہ کرا دینا. پروردگار تیرے بس میں سب کچھ ہے, اللہ تیرے قدرت میں سب کچھ ہے, اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ جب ہمارا بھی وقت ہے اچھا دن ادا کرنا, اچھی رات ادا کرنا, اچھی جگہ عطا کرنا, اچھا شہر ادا کرنا, پیارے نبی کا شہر ادا کرنا, پیارے نبی کی جگہ نصیب کروانا. اے اللہ اے کریم آقا, اور جب قبر میں پہنچے اللہ اس سے پہلے پہلے رحمت کی چادر عطا کر دینا, رحمت کی چادر عطا کر دینا. اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں, بڑے کمزور بندے ہیں, اللہ تم نے ہر نعمت سے نوازا مگر نعمت کے مقابلے میں ہم تیری نافرمانی کرتے رہے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, گھروں میں برکت عطا فرما, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دل کا سرور بنا. اللہ گھر کے غم سے حفاظت فرما, گھر کی مصیبتوں سے حفاظت فرما, گھر کی بیماریوں سے حفاظت فرما, گھر کے اختلاف سے میرے والا حفاظت فرما. اے کریم آقا, پورے عالم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اللہ پورے عالم کے اندر مصیبت پھیلی ہوئی ہے, کتنے ہی کتنے ہیں. اے اللہ امت محمد, اے اللہ پیارے نبی کی امت آج ہر جگہ, اے اللہ ہر جگہ مظلوم بنی ہوئی ہے, بے سہارا بنی ہوئی ہے. اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ مگر تو نے ہی, اللہ بدر میں تو نے ہی بچایا, احد میں تو نے ہی بچایا, اللہ خیبر میں تو نے ہی بچایا, طائف میں تو نے ہی نبی کو بچایا. اللہ اسی نبی کی امت کو ہر ظلم سے بچا دے, ہر دشمن سے بچا دے, ہر ظالم سے بچا دے. اللہ سکون کی زندگی عطا فرما, عزت کی زندگی عطا فرما, رب کریم حرمین کی حفاظت فرما, رب مقدس مسجد اقصی حفاظت فرما. اللہ ہمارے پورے شہر کی, ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما, ملک میں بسنے والے, ملک میں رہنے والے ہر انسان کسی بھی طبقے سے ہوں, اللہ اسے امن کی زندگی عطا فرما, سکون کی زندگی عطا فرما, ہر فتنے فساد کسی کو نقصان پہنچانے سے ہر قسم کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بیعت ہونے والے ہیں, مگر دو منٹ تمام ہی احباب اسی طرح سے بیٹھے رہیں. جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہونے کے ارادے سے, اور بقیہ احباب صرف برکت کے طور پہ پڑھیں گے. بیعت ہونے والے بیعت کی نیت سے, اور بقیہ حضرات صرف برکت کی نیت سے پڑھیں گے.